السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی مشابہت کو اپنائیں کہ اسی میں ہماری اور آپ کی دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگوں، گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کئی پیغامات دیے ہیں، ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے. اس میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے، جو اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جس سے ملتی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو صفت تقویٰ کہا جاتا ہے، کہ جس بندے نے تقوی اختیار کر لیا وہ اللہ کا بھی محبوب بن گیا اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب بن گیا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی اور تقوی کے بارے میں عرض کیا تھا کہ انسان اپنی زندگی اس طرح پاکیزہ گزارے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا کر اس کی مرضیات کو حاصل کرے. یہی تقوی ہے. اور پھر دوسری بات جو حدیث مبارک آپ حضرات کو سنائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر پاک و صاف رکھنے والا ہے، اگرچہ اس کے اعمال صالحہ تھوڑے ہوں، لیکن گناہوں سے مکمل اجتناب کرنے والا اس شخص سے بڑھ کر ہے، اس شخص سے زیادہ افضل ہے کہ جو اعمال صالحہ کو خوب انجام دیتا ہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا رہتا ہے. تو گناہوں سے بچنا یہ وہ کمال درجے کی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو کامل مکمل گناہوں سے بچائے گا تو اللہ پاک اجر و ثواب کے لحاظ سے درجے کے لحاظ سے اس شخص کو وہ رتبہ اور مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے کہ جو ایک انسان رات کو جاگ کر تہجد کی نمازیں پڑھ کر دن میں روزے رکھ کر جو درجہ حاصل کیا کرتا ہے تو اللہ پاک گناہوں سے بچنے والے کو وہ درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر جو اسباب پیدا کیے اور یہ جو دار الاسباب اللہ پاک نے بنایا اس میں تمام طریقے تمام طرح کے اسباب اللہ پاک نے رکھے، جائز اسباب بھی ہیں اور ناجائز اسباب بھی ہیں، حلال طریقے بھی ہیں اور حرام طریقے بھی ہیں، لیکن اللہ پاک نے واضح طور پر اپنی مرضیات کے بارے میں بتا دیا کہ ان طریقوں کو اپناؤ گے جن کو جائز کہا جاتا ہے ان کو اپناؤ گے تو میری مرضی پاؤ گے، اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نے ناجائز قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا یا اس سے نچلے درجے کی ممنوعات چیزیں قرار دے دی ان کو اگر کرو گے تو میری ناراضگی حاصل کرو گے۔ اس زندگی میں انسان کا سب سے اہم ترین جو ایک مسئلہ ہے وہ ہے کسب معاش۔ عبادات کے میدان میں تو اللہ پاک نے اہم اہم فرائض انسانوں کو سونپ دیے، اہل ایمان کو بتا دیے کہ دن میں پانچ وقت تم پر نماز فرض ہے، سال میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، مالداروں پر زکات فرض ہے، مالداروں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے، مالداروں پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اس طریقے کے بہت سارے شعبے ہیں جو اللہ پاک نے واضح طور پر عبادت کے عنوان سے مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین شعبہ دین اسلام کا وہ ہے کسب معاش کا، کہ انسان اپنی زندگی کے گزر بسر کے لیے، نان نفقے کے لیے، لباس پوشاک کے لیے، رہن سہن کے لیے محتاج ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ حاصل کرے، کچھ نہ کچھ کمائے، اور اس کے بعد اپنا، اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا، اہل و عیال کا، گھرانے کا، کنبے اور خاندان کا پیٹ پالے، اور ان کے لباس پوشاک کا معقول انتظام کرے، ان کی رہائش کا صحیح انتظام کرے، اور بے شمار جو انسان کی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کو صحیح طریقے سے انسان انجام دے۔ اس میدان کے اندر دونوں طرح کے معاملات ہیں، مال کو حاصل کرنے کے لیے، معیشت کے حصول کے لیے انسان جائز راستوں کو بھی اختیار کر سکتا ہے اور ناجائز طریقوں کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ ذرائع آمدن حلال بھی ہیں اور ذرائع آمدن حرام بھی ہیں۔ یہاں پر آ کر انسان کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جب مال کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت بعض دفعہ مال آتا جب انسان کو دکھائی دیتا ہے، لیکن جس طریقے سے، جس راستے سے، جس انداز سے وہ آ رہا ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو ایک مومن مسلمان کی اور بالخصوص متقی انسان کی صفت تقویٰ اس کو اس موقع پر روکتی ہے اور اس کو باز رکھتی ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ اگر تم نے حلال کو چھوڑ کر حرام کو اپنا لیا تو پھر تمہارا انجام برا ہوگا، اور اگر انسان غیر محتاط ہو، بے پرواہی کے ساتھ مال کے حصول میں کسب معاش کے لیے تمام طریقوں کو برابر کر دے، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمام حدود کو انسان پامال کر دے تو زندگی وہ بھی گزارے گا، حلال اور حرام کی تمیزوں کو مٹا کر بعض دفعہ وہ ایک متقی انسان سے زیادہ مال و دولت والا نظر آئے گا، لیکن ایسا انسان دنیا کے اندر بھی بے سکون اور آخرت کے وبال تو ہے ہی بہت خطرناک۔ تو یہاں پر بھی جس دل کے اندر تقویٰ ہوگا، جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اس کا خوف ہوگا، تو ایک ایک پیسے کو انسان حاصل کرتے وقت احتیاط کو مد نظر رکھے گا کہ یہ جو میرے پاس آمدن ہے جائز راستے سے ہے کہ ناجائز سے ہے. وہ حدیث مبارک اگر ہمارے دل اور دماغ کے اندر ہمیشہ رچی اور بسی رہے, ہمیشہ تازی رہے, تو یقیناً ہم کبھی بھی حرام آمدن کی طرف نہ بڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ترمذی شریف میں موجود. آپ نے فرمایا کہ میدان محشر میں انسان کے قدم اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکیں گے, ذرہ برابر سرک نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے. سب سے پہلی چیز اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنی عمر کو کس چیز میں فنا کیا. یہ جو زندگی کی نعمت ہم نے تم کو عطا کی تھی, اس زندگی کو تم نے کس چیز میں لگایا. یہ جو زندگی تم نے ختم کی, کن کاموں میں ختم کی. اور بالخصوص دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جوانی کو تم نے کن چیزوں میں بوسیدہ کیا. وہ قوتیں جو جوانی کے اندر ہم نے تم کو عطا کی تھی, ان قوتوں کو تم نے کہاں کہاں صرف کیا, کہاں کہاں وہ قوتیں لگائی. اپنی جوانی کو تم نے کن چیزوں میں لگا کر بڑھاپے کے اندر قدم رکھا. تو پہلا سوال انسان کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں فنا کیا. دوسرا سوال اس کی جوانی کے بارے میں, جوانی کو کہاں تم نے بوسیدہ کیا. اور تیسرا اور چوتھا سوال وہ مال کے متعلق ہوگا. تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے مال جو حاصل کیا وہ کہاں کہاں سے حاصل کیا, کن کن طریقوں سے, کن کن راستوں سے حاصل کیا. اور چوتھا سوال ہے کہ اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا, کن کن جگہوں میں لگایا. مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر خرچ کیا. اور پانچواں سوال وہ یہ ہوگا کہ جو ہم نے تم کو علم دیا تھا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا. تو جب تک ان پانچ سوالات کے جوابات انسان نہیں دے گا اس وقت تک اس کے قدم اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتے. اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ حدیث جم جائے اور پتھر کی لکیر بن جائے تو یقیناً مال کے آتے وقت اور مال کے جاتے وقت ہم چوکنا رہیں گے, ہوشیار رہیں گے کہ یہ مال جو آ رہا ہے کس طریقے سے آ رہا ہے, جائز ذرائع سے آ رہا ہے کہ ناجائز ذرائع سے, خوش دلی سے آ رہا ہے کہ ناراضگی کے ذریعے سے, ظلم و ستم کے ذریعے سے آ رہا ہے یہ پیار محبت کے ذریعے سے, محنت اور مشقت کے ذریعے سے آ رہا ہے یہ زیادتیوں کے ذریعے سے. تو مال کا حصول کس طریقے سے ہوا, مال کے بارے میں من اين اكتسب, کہاں سے اس کو کمایا, وفيما انفق, کہاں پہ اس کو کھپایا, کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں پہ لگایا. مال کو خرچ کرتے وقت بھی انسان اس حدیث مبارک کو اگر اپنے دل میں رکھے گا تو ذرا سنبھل کر مال خرچ کرے گا کہ یہ جو جگہ ہے, یہ جو موقع ہے مال خرچ کرنے کا, آیا اس جگہ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. اس مال کو جو میں خرچ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں. تو میرے محترم بزرگوں, یہ پانچ سوالات وہ ہیں کہ جن کے جوابات دیے بغیر انسان ٹس سے مس نہیں ہو سکے گا. عمر کے بارے میں کہ کہاں فنا کی, جوانی کے بارے میں کہ کہاں اس کو تم نے بوسیدہ کیا, کہاں اپنی جوانی کو خرچ کیا, مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا, مال کے بارے میں کہاں پہ لگایا. اور پانچواں سوال علم کے بارے میں ہوگا کہ جو علم ہم نے تم کو دیا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے عقل حلال کی بھی ترغیب دی اور عقل حرام کی بھی ممانعت نازل فرمائی. اپنے پیارے پیغمبروں کے بارے میں اللہ پاک نے واضح ارشادات اتارے. اللہ پاک کی تمام مخلوق کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ منتخب جو ہستیاں ہیں وہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. ان ہستیوں کو اللہ پاک نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے میرے پیغمبرو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ, پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اعمال صالحہ کرتے رہو. بے شک تم جو بھی کچھ کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں, اس کو ساری چیزوں سے باخبر. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے رسولو پاکیزہ غذا, پاکیزہ روزی, حلال چیزیں کھاؤ, واعملوا صالحا, اور نیک اعمال کرتے چلے جاؤ. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں اللہ پاک نے دو حکموں کو ایک ساتھ جمع فرما دیا, پاکیزہ روزی کا کھانا اور اعمال صالحہ انجام دینا. فرمایا کہ ان دونوں میں بڑی قوی نسبت ہے, بہت گہرا تعلق, کہ جب انسان کا لقمہ حلال کا ہو, اس کی روزی پاکیزہ ہو, اس کے آمدن کے ذرائع حلال ہو, جب وہ رزق حلال پاکیزہ روزی کھاتا ہے تو اس کے دل کے اندر تقویٰ فہارت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے, جس کی بدولت انسان کو نیکی اور اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے. جب لقمہ حلال کا ہوگا, دل پاک و صاف ہے, دل کی زمین آباد ہے, دل کی دنیا روشن ہے, انسان کے دل کے اندر نور ہوگا تو عبادات کی توفیق بھی ملے گی, اعمال صالحہ دل لگی کے ساتھ انسان کرے گا. اور اگر اس کے برخلاف انسان کا لقمہ حرام کا ہو, آمدن کے ذرائع حرام کے ہو, اپنے آپ کو اپنے وجود کو جو غذا دے رہا ہے وہ حرام کہو, تو حرام غذا کی نحوست سے دل سخت ہو جاتا ہے, اور سخت دل اس کی نحوست یہ ہے کہ انسان کو بسا اوقات نیکی کی توفیق بھی اسے سلب کر لی جاتی ہے. حرام خور کو عام طور پہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. حرام کھانے والا انسان وہ شقی القلب ہو جاتا ہے, بدبخت ہو جاتا ہے, نیکیوں کی اہمیت اس کے دل سے اٹھا لی جاتی ہے. حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا ایک خاص شاگرد تھا جس پر آپ کی خصوصی توجہات تھی. قسمت سے وہ بیمار ہوا, قریب الموت ہوا, انتقال کا وقت جب قریب آیا تو حضرت فضیل ابن عیاض کو جب اس کی حالت تشویشناک دکھائی دی تو آپ اس کے گھر پر تشریف لے گئے. وہاں جب پہنچے تو آپ بھانپ گئے کہ یہ اس کی زندگی کے آخری لمحات دکھائی دیتے ہیں. آپ نے شریعت مطہرہ کے حکم کی تعمیل میں حکم یہ کہ جب انسان دنیا سے جانے والا ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے, اس کی برکت سے انسان کے اوپر موت کی سختیاں نرم ہو جاتی ہیں, موت کے وہ کڑوے گھونٹ ہلکے ہو جاتے ہیں. آپ نے اس کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرمائی. جیسے ہی سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی تو لگا ایسا جیسے اس کے اوپر کسی نے بجلی گرا دی. اس آخری زندگی کے لمحات میں بھی وہ بھڑک اٹھا, غصے میں آیا اور تیش میں آ کر منع کرنے لگا, کہا کہ یہ میرے سامنے مت پڑے آپ. غصے میں جھنجھلا گیا. آپ نے فوراً تلاوت روک دی اور پھر آپ نے دھیمی دھیمی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد شروع کیا. یہ بھی شریعت کی تعلیم ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہو تو اس وقت اس کے آس پاس والے ذکر اللہ کریں, کلمہ طیبہ پڑھیں, تاکہ اگر وہ بھی ہمت رکھتا ہو, سکت اس کے اندر ہو, تو وہ بھی اپنی زبان کو چلائے اور کلمہ طیبہ پڑھ لے. آپ نے جب کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا تو اس میں اور زیادہ وہ آگ بگولا ہوا اور کہا کہ چھوڑے کلمہ میرے سامنے مت پڑھے, میں اس کلمہ کا انکار کرتا ہوں, اس میں کچھ نہیں رکھا. اس قسم کے کفریہ کلمات زبان سے نکالنے لگا اور اسی قسم کی اول فول زبان سے نکالتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو. حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے دل پر یہ بات بڑی شاک گزری کہ یہ تو بڑا میرا صحبت یافتہ تھا, میرا خاص شاگرد تھا, یہ کیا معاملہ ہو گیا. اسی سوچ و بچار میں حضرت غمگین رہنے لگے, اداس رہنے لگے اور بیمار پڑ گئے. آپ نے اس اداسی کے اندر اپنے گھر سے نکل نہیں چھوڑ دیا. پورا مہینہ گزر گیا. مہینہ گزر جانے کے بعد آپ کی طبیعت میں ایک انقباض ہے, بے چینی اور بے تابی اور پریشانی ہے کہ آخر کیا معاملہ ہوا, آخر کے اندر اس کا انجام اتنا بھیانک ہوا. مہینے بھر بعد آپ کو خواب میں آپ کا شاگرد دکھائی دیا. دیکھا تو آگ کے انگاروں کے اندر جل رہا ہے, دیکھتی ہوئی آگ کے اندر چیخ و پکار کر رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے. جب حضرت فضیل ابن عیاض نے اس کو دیکھا تو پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آیا.
کہ آخر تیرا بڑا خطرناک ہوا، انجام تیرا بڑا بھیانک ناک ہوا. اس پر اس نے کہا کہ دو تین برائیاں میرے اندر تھی جس کی وجہ سے میری پکڑ ہو گئی. ایک تو اس نے یہ بات ذکر کی کہ میں آپ کا خاص شاگرد تھا، میں دوسرے شاگردوں اور دوسرے مریضوں کی چغلیاں آپ کے پاس لگایا کرتا تھا، ان کی شکایتیں لگا لگا کر آپ کے دل کو ان کی طرف سے مقدر کیا کرتا تھا، آپ کے دل کو ان کی طرف سے خراب کیا کرتا تھا. یہ چغل خوری کی وجہ سے میری گرفت ہو گئی. اور دوسری چیز، مجھے آپ کے دوسرے شاگردوں سے اور آپ کے دوسرے خدام سے اور آپ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں سے حسد تھا، میں ان سے جلا کرتا تھا. اسی حسد اور چغلی کی وجہ سے عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو گیا. اور تیسری چیز جو اس نے بیان کی، کہا کہ ایک موقع پر جب میں بیمار ہوا تھا تو ایک طبیب نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم شراب پیو دبا کر، تمہاری یہ بیماری جاتی رہے گی. میں نے غیر محتاط رہ کر کسی سے پوچھے بغیر اس بیماری کو زائل کرنے کے لیے شراب پہ شراب پیتا چلا گیا. ان تینوں بیماریوں کی وجہ سے، ان تینوں برائیوں کی وجہ سے، تینوں نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی گرفت میں آ گیا اور عذاب میں مبتلا. میرے محترم بزرگوں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انسان کو جو عام طور پہ عذاب قبر ہوتا ہے غیبت اور چغلی کی وجہ سے اور پیشاب کے ناپاک قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے یا پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے کہ انسان پیشاب کرے اور اس پیشاب کرنے کے اندر جو چھینٹیں اڑتی ہیں اس سے احتیاط نہ برتے، قدموں پر، کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹیں پھڑ جائیں کوئی پرواہ نہ کرے، پیشاب کیا، استنجا کیے بغیر انسان اڑ گیا. یا اسی طریقے سے اور جانوروں کے ساتھ، مال مویشیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے پیشاب کی چھینٹوں سے انسان احتیاط نہ کرے، تو ایسے پیشاب کی چیٹوں سے اور پیشاب سے نہ بچنے والے کو فرمایا کہ عذاب قبر ہوتا ہے. اور غیبت اور چغلی کے اندر جو شخص مبتلا ہو اس کو بھی عذاب قبر دیا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ دونوں اعمال اتنے آسان ہیں کہ ان سے بچنا کوئی مشکل اور بھاری بھرکم کام نہیں، لیکن زندگی کے اندر انسان ان کو معمولی سمجھتا ہے، اس میں غیر محتاط طریقے سے وہ گزرتا ہے، آخرت کے اندر اور قبر اور برزخ کے اندر اس کو بھیانک عذاب کا سامنا ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ وہ جو شاگرد جس کا انجام اتنا خطرناک ہوا، تو اس نے تین بیماریاں اور تین برائیاں ذکر کی، ایک تو چغلی، دوسری حسد اور تیسرے فرمایا، تیسرے اس نے بتایا کہ میں نے شراب پی تھی ایک معمولی سی بیماری کو دور کرنے کے لیے، حرام کو استعمال کیا بے باکی کے ساتھ تو گرفت کے اندر آ گیا، پکڑ کے اندر آ گیا. تو میرے محترم بزرگوں، حلال کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل کے اندر نورانیت اور روحانیت پیدا فرماتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عبادات اور اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے. اور اس کے برخلاف حرام کھانے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے، شقی ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر نہ تو نصیحت کی بات اثر کرتی ہے اور نہ ہی حرام کھانے والے کو اچھائی کی توفیق ملتی ہے. اور بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ حرام کھانے کی نوسط انسان کو آخر کار، انجام کار، اس کو حرام موت نصیب کر دیتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں، اللہ پاک نے اپنی پیاری اور منتخب ہستیوں، انبیاء اور پیغمبروں کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ روزی کھاؤ اور اعمال صالحہ انجام دو. اور یہ وہ صفت ہے جس صفت کا بیان ہی اللہ پاک نے اپنے مؤمن بندوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو کچھ تم کو رزق دیا اس میں سے پاکیزہ رزق کو تم کھاؤ، استعمال کرو. اور اللہ تعالیٰ کی اس روزی کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرتے چلے جاؤ. جو بھی نعمت ہم نے تم کو دی ہے، جو رزق ہم نے تم کو فراہم کیا ہے، اس میں جو پاکیزہ روزی ہے اس کو اپناؤ، حلال کو کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. حلال کھانے والا اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے والا ہے، اور حرام کھانے والا شیطان کو خوش کرنے والا، رحمان کو ناراض کرنے والا ہے. حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو، بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے خود اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھایا، اپنی محنت کی کمائی سے کھایا. سب سے بڑی مثال حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، وقت کے بادشاہ ہیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، بادشاہت آپ کو سونپا. سونپی آپ زمین پر لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے فیصلے صادر فرمانا. لیکن بادشاہ وقت ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے زرہ بنایا کرتے تھے اور اس زرہوں کو بیچ کر اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے. انی عمل صابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحات. اے داؤد آپ اپنے ہاتھ سے زرہ تیار کیجئے اور بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ اچھائی اور ہمدردی کے ساتھ آپ زرہ بنایا کیجئے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو نجار تھے جس کو بڑا ہی کہا جاتا ہے کارپینٹر, جب وقت آیا قوم کے اوپر عذاب آنے کا اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نوح آپ خود وصنع الفلک بعیوننا ووحینا, آپ خود ہماری نظروں کے سامنے ہمارے حکم کی تعمیل میں اپنے دست اقدس سے خود کشتی تیار کیجیے. حضرت نوح نے پورا سفینہ نوح تیار کیا, کشتی تیار کی. بات یہ کہ نجار تھے اور بھی پیغمبر ایسے گزرے, کوئی درزی تھا, کوئی کچھ اور مختلف پیشے اختیار کر کر کے اپنے گزر بسر کے لیے اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام پیغمبروں کے سر کے تاج ہیں, امام الانبیاء ہیں, محبوب کبریا ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں نے خود قریش کی بکریاں چند بھینسوں کی خاطر چرائی ہیں. جوانی کے اندر آپ بکریاں چرا کر آپ نے گزر بسر کے سامان اختیار کیے اور پھر کاروبار کے لیے آپ تجارت کے لیے باقاعدہ آپ نے اسفار کیے. آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا سبب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کہ آپ نے ایک معاہدے کے تحت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اپنے خاندان اور قبیلے کی ایک سرمایہ دار بہت ہی مالدار خاتون تھی, مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا, محنت اور تجربہ اور تجارت کے جو ہنر اور فن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. معاہدے کے تحت آپ کا مال لے کر سرزمین شام آپ گئے, کاروبار آپ نے کیا, تجارت آپ نے کی اور اللہ پاک نے اسی تجارت کو بنیاد بنایا آپ کی شادی کے لیے. اور آپ کے خلفاء اجل حضرت صدیق اکبر تاجر تھے, تجارت کیا کرتے تھے, حضرت عمر فاروق تجارت کیا کرتے تھے, حضرت عثمان غنی تاجر تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی نوبت آئی, بسا اوقات ایک ایک کھجور کے بدلے محنت اور مشقت اختیار کی کہ یہودی کے باغ میں جا کر اجرت طے کی, کہا کہ میرے باغ کے کنویں سے پانی نکال کر میرے درختوں کو سیراب کرنا ہے, اجرت کیا طے پاتی ہے کہ ایک ڈول نکالنے کے بدلے ایک کھجور ملے گی. آسان کام نہیں ہے کہ انسان ڈول کنویں میں ڈالے اور پانی کھینچے پھر درخت درخت تک پانی پہنچا کر اس درخت کو سیراب کرے, ڈول نکال نکال کر ایک ایک ڈول کے بدلے ایک ایک کھجور لا کے اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ پالے ہیں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بلا کے تحفے پیش کیے. تو میرے محترم بزرگوں, یہ پوری تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے کہ تمام کے تمام پیغمبروں نے اور پیغمبروں کے ماننے والوں نے ہمیشہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنی گزر بسر کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے فتوحات عطا فرمائی, غزوات کا زمانہ آیا, آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری روزی اس تلوار کے سائے میں رکھی ہے. جب جہاد ہوا کرتا تھا, غزوات ہوا کرتے تھے, تو وافر مقدار میں اللہ پاک مالا مال فرما دیا کرتے تھے. وہ وقت بھی آیا کہ صحابہ اکرام نے جب اس مہم کو جاری رکھا, جہاد کی مہم ہونے لگی, تو پھر روم فارس اور اس طرف کے مختلف جو بڑے بڑے زمانے کی قوتیں تھیں, سلطنتیں تھیں, اللہ پاک نے ان تمام کی تمام بڑی بڑی سلطنتوں کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں لا کر ڈال دیے. ایسی بھی نوبت آئی کہ مسجد نبوی کے اندر سونے کا انبار لگا ہوا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس طرف کا کچھ دکھائی نہیں دیتا, بیچ میں سونے کے زیورات اور انبار حائل ہیں. فرمایا کہ اے رب ہم آپ سے اس نعمت کے فتنے کے اندر مبتلا ہونے سے پناہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سونا اور چاندی, ہیرے اور جواہرات ہمیں ہمارے مذہب اور دین اسلام سے دور کر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت آپ کے دین کی تقویت کے اندر استعمال ہونے والی ہو. تو غرض یہ ہے کہ یہ حضرات ہر شعبے کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر ان حضرات نے کام کیے ہیں, محنتیں کی, مزدوریاں کی اور مشقتیں برداشت کی, حتیٰ کہ وہ حضرات کہ جو محنت مزدوری کہ جن کو مواقع میسر نہیں آئے فقر و فاقے برداشت کیے لیکن کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا. پورے ایک تاریخ کا باب اس کے اوپر قائم ہے کہ حضرات اصحاب اکرام گھر سے بے گھر ہوئے, در بدر ہوئے, ہجرتیں کی, اپنے کنبے اور خاندانوں کو چھوڑا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر ڈیرا ڈال دیا. وہاں ایک صفہ نامی چبوترا تھا, اس چبوترے کے اوپر رہنے لگے. کبھی کھانا میسر ہوا تو ہوا, نہیں ہوا تو فقر و فاقہ کے اندر اپنی زندگی گزارتے گئے, لیکن کبھی بھی کسی انسان کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا. کبھی کوئی حرام اور ناجائز ذریعہ اختیار نہیں کیا. اپنے آپ کو حفیظ اور پاک دامن بنا کر زندگیاں بسر کی. یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان کی تعریفیں اتار دی, للفقراء المهاجرين الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا. اے مسلمانوں, جو تم میں مالدار ہو, اپنے مال کو ان فقراء مہاجرین کے اوپر خرچ کیا کرو کہ جو فقر و فاقہ کی وجہ سے اللہ کی زمین کے اندر محصور ہو کر رہ گئے, کہیں جانے آنے کے قابل نہیں, نہ ان کے پاس سواری ہے, نہ مال و دولت ہے, نہ اسباب زندگی ہے, وہ مسجد نبوی کا پیمنٹ بن کر رہ چکے ہیں. اور حالت ان کی یہ ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے بالکل نڈھان ہے, لیکن انجان آدمی ان کو سمجھتا ہے شاید یہ بہت مالدار ہیں. ان کی سفید پوشی کی وجہ سے کوئی بھی ان کو پہچانتا نہیں کہ کتنے فقر و فاقہ والے ہیں, لیکن تعریف ہوں بسیما ہوں, ان کے چہروں سے نقاہٹ ٹپکتی ہے, بھوک اور پیاس کی شدت ان کے چہروں سے چھلکتی ہے. لا یسالون الناس الحافا, اس شدید بھوک اور پیاس کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے, لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, صبر و تحمل کے پیکر ہیں, توکل علی اللہ کرنے والے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, حلال آمدن کو اپنانا یہ متقی انسان کی صفت ہے, حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ متقی انسان کا کمال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے, اس زندگی کے اندر اپنے جسم کو, اپنے بیوی بچوں کو حلال لقمے سے پرورش دے دیں, یقیناً آخرت کے اندر اللہ تعالی بہت زیادہ نوازیں گے. آج تو موقع ہے ان تمام چیزوں کو اپنانے کا, حلال کو اپنانے کا, حرام سے بچنے کا. کل کو جب آنکھ بند ہو جائے گی پھر انسان لاکھ پچھتا ہے, پھر پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا. آج تو موقع ہے صلح کرنے کا. جس کسی نے جو گناہ کر لیے, جو قصور کر لیے, جو خطائیں کر لی, جو کچھ ہوا تو ہوا, لیکن توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو بھی سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے, اللہ پاک لمحے بھر میں اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرماتے ہیں. حضرت بہلول ایک بہت ہی زیادہ مظلوم صفت بزرگ انسان گزرے. ہارون اور رشید کے زمانے میں ایک دن کسی نے ان کو کسی چوراہے پر کھڑے ہوئے دیکھا, کہ ایک طرف آسمان کی طرف سر اٹھا کر بات کرتے ہیں اور دوسری طرف زمین کی طرف دیکھ کر کچھ گفتگو فرماتے ہیں. کبھی اوپر دیکھ کر باتیں کرتے ہیں, کبھی نیچے دیکھ کر باتیں کرتے ہیں, اکیلے اکیلے باتوں میں لگے ہوئے ہیں. دیکھنے والے نے کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے بندوں میں صلح کرا رہا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا نوبت ہے, صلح کہاں تک پہنچی؟ کہا کہ وہ تو راضی ہے صلح کرنے پر, لیکن بندے راضی نہیں. گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں, غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. وہ تو راضی ہے معاف کرنے پر, درگزر کرنے پر, توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے پر, لیکن بندے ہیں کہ وہ صلح پر آمادہ نہیں, غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کچھ زمانہ گزرا تو پھر کسی نے ان کو اسی حالت میں قبرستان کے اندر کھڑے ہوئے دیکھا. ایک نظر آسمان کی طرف, دوسری نظر زمین والوں کی طرف, قبر والوں کی طرف ڈالتے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. پھر کسی نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ صلح کرا رہا ہوں آسمان والے میں اور زمین والوں میں. کہا کہ کیا صورتحال ہے, صلح کی نوبت کہاں تک پہنچی؟ کہا کہ یہ زمین والے تو سارے راضی ہیں, قبر والے تو صلح کرنے پر راضی ہیں, لیکن آج وہ ناراض ہے, وہ صلح پر آمادہ نہیں ہوتا. تو میرے محترم بزرگوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب تک انسان کے اوپر حالت نظر داری نہ ہو, اس وقت تک اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بڑے سے بڑا مجرم بھی جب ندامت کے ساتھ بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہوتا ہے, ندامت کے آنسو بہاتا ہے, سکندوں کے اندر لمحے بھر میں اللہ پاک اپنے گناہگار بندے کو معاف فرما کر اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں. لیکن جس وقت وقت نزع کی کیفیت تاری ہو اس بندے کے حق میں توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور جس دن قرب قیامت میں سورج غروب ہو جانے کے بعد دوبارہ طلوع ہو کر آئے گا اس دن ساری روح زمین کے انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس وقت اس کے بعد کوئی بھی ایمان لائے اسلام لائے اللہ سے توبہ اور معافی مانگے اس کے لیے پھر توبہ کے دروازے پوری مخلوق کے لیے بند کر دیے جائیں گے. میرے محترم بزرگوں آج وقت ہے صلح کرنے کا. ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم کیا کچھ حلال کر رہے ہیں کیا کچھ حرام کر رہے ہیں کیا کچھ جائز کر رہے ہیں کیا کچھ ناجائز کر رہے ہیں. ہمارے معصوم بھولے بھالے بچے ہماری بیوی جس کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں آیا ہم ان کو لقمہ حلال کھلا رہے ہیں یا لقمہ حرام سے ان کی پرورش کر کر ان کو جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی اور روزی کے مواقع حاصل کرنے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام گناہوں اور برائیوں سے اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. دعاؤں کی کچھ درخواستیں جناب ڈاکٹر اقبال امام صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ یہ بھی کافی شدید بیمار چلیں دعا فرمائے کہ اللہ پاک جناب ڈاکٹر صاحب کو اور ان کی اہلیہ محترمہ کو بھی صفائے کلی اور صحت کلی عطا فرمائے. حذیفہ کی والدہ ماجدہ کی صحت یابی کی دعا کی درخواست ہے اللہ پاک ان کو بھی سمیر کی دادی صاحبہ یہ انتقال فرما گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اور حذیفہ کی والدہ اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے. عظیم امتحانات ہو رہے ہیں اور بھی بہت سارے طلبہ اور طالبات کے نائن کے اور میٹرک اور بہت سارے امتحانات ہم قریب ہونے والے ہیں. اللہ پاک تمام کے تمام طلبہ اور طالبات کے لیے امتحان آسان فرمائے اور سب کو کامیابی عطا فرمائے. اسی طریقے سے جناب شہباز صاحب ان کی ایک بچی انبنا یہ چھت سے گر گئی پورا منہ وغیرہ اس کا چھل گیا زخمی ہو گیا اور کھانے پینے کی بھی بہت مشکل ہو رہی ہے. اللہ پاک اس بچی کو بھی صحت کلی عطا فرمائے شفا کامل عطا فرمائے. آمنہ خاتون یہ بھی بیمار ہے اللہ پاک ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے. جناب امام الحق صاحب یہ بھی انتقال فرما گئے اللہ پاک ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ پاک سے دعائے گئے الہ العالمین ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں یا روحانی بیمار ہیں اے الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین گناہوں سے نفرت نصیب فرمائیے گناہوں سے ہم سب کو سچی اور پکی توبہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب گناہگار بندے آپ کے اس پاک گھر کے اندر حاضر ہیں سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں. اے الہ العالمین ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطا اور گناہ معاف فرما دیجیے ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجیے بخشا بخشایا فرما دیجیے. اے الہ العالمین آگے زندگی ہماری کتنی باقی ہے ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہماری ماں باقی ہے جو زندگی ہے اس کو پاک و صاف گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے ہم سب کو صدق مقال نصیب فرمائیے اکل حلال نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے. امت کی حالت زار پر رحم فرمائیے فکر آخرت نصیب فرمائیے آخرت کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہر خیر سے مالا مال فرمائیے تمام شرور و فتنہ سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. اے ہمارے رب اے ارحم الراحمین اے اکرم الاکرمین اے ہمارے پیارے پروردگار آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے ہم سب آپ سے صلح کرتے ہیں سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں ندامت کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. اے اللہ ہماری ندامت کو قبول فرما کر ہم سب کو پاک و صاف فرمائیے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہوگا راضی ہو کر آپ بھی ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.